قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
یہ گمان نہیں کرتے تو کل اس حوالے سے کہ گمان کرنا یعنی پروبیبلٹی دینا، اس پر ہم نے گفتگو کی اور عرض کیا کہ بعض اوقات کسی شے کی اگر پروبیبلٹی کم بھی ہو تب بھی یہ دیکھا جاتا ہے پروبیبل کیا ہے، قوت محتمل کیا ہے۔ تو جہاں سعادت ابدی اور شقاوت ابدی آ رہی ہو اور اس کی کنٹینیوس جو نیوز ہے وہ دینے والے جو ہیں وہ افراد ہوں کہ جو ہمیشہ سچ بولتے رہے ہیں اور جنہوں نے کسی بھی ذاتی منافع کی خاطر ہدایت کو نہیں پہنچایا، یہ ساری وہ کوالٹیز ہیں کہ جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اگر یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت ہوگی اور اس قیامت کی جو کنڈیشن ہے وہ سعادت ابدی یا شقاوت ابدی کی صورت میں سامنے آئے گی، تو ایٹ لیسٹ انسان، ہم یہ کہتے ہیں کم سے کم پروبیبلٹی بھی اگر دے تو پروبیبلٹی دے سکتا ہے۔ اب یہ کم پروبیبلٹی کے ساتھ اس طرف پروبیبل اتنا قوی ہے، محتمل اتنا شدید ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ فرض کیجئے کہ میں بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ مٹیریلسٹک قسم کا آدمی ہوں، سائنٹیفک اپروچ رکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان افراد کو کہ جن کو میں نے دیکھا کہ یہ صادقین ہیں، یہ افراد کے جو جنہوں نے کبھی بھی اپنے ذاتی نفع کے لیے کچھ نہیں کیا، جو تمام صفات حسنہ کے مالک ہیں، یعنی یہ بزدل لوگ نہیں ہیں، شجاع ہیں، سخی ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ایماندار ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کوالٹیز جب میں نے ان کے اندر دیکھی تو ان کوالٹیز کے دیکھنے کے بعد اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ لوگ مجھے اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ قیامت ہے اور پھر قیامت کے بعد یہ سچویشن آنی ہے، تو ایٹ لیسٹ آئی گیو اے لٹل پروبیبلٹی، ایک ضعیف سا ہی احتمال سمجھ لیں۔ اب جب میں یہ ضعیف سا احتمال دے رہا ہوں، اٹس جسٹ لائک دا لاٹری کہ جس کے لینے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن لے کیوں رہا ہوں میں، اس طرف سے مجھے پتا ہے کہ انعام بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسانی ایک جسے کہنا چاہیے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر محتمل قوی ہو تب بھی انسان کم پروبیبلٹی کے باوجود اس کو کیا کرتا ہے، کنسیڈر کرتا ہے۔ لہذا قیامت کا جو یہ ایون یعنی کنسیڈریشن ہے، انسان گرچہ اب یہ زن کی جو کیفیت ہے اس میں ایک احتمال یہ دیا ہے علماء نے کہ تمہیں یقین نہیں ہے، نو پرابلم، لیکن اگر تم زن بھی دیتے ہو یعنی گمان بھی کرتے ہو، کم پروبیبلٹی بھی دیتے ہو، اس کم پروبیبلٹی کے باوجود بھی تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک اور کتنا خوفناک ہوگا۔ لہذا جو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، اور پھر ان کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا کہ دائمی ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں۔ وجہ کیا اللہ نے بتائی کہ اگر اب ہم اس کو کلی طور پر جب لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جن افراد کو قیامت پر ایمان نہ ہو، قیامت پر ایمان کا نہ ہونا انسان میں گناہ کی طرف تمایل کو ایجاد کرتا ہے۔ لہذا یہ اتنی شدت سے جو اللہ نے قیامت کے ذکر کو قرآن میں ذکر کیا، یہ انسانی تربیتی نظام کا ایک حصہ ہے کہ اکثریت ناس، اغلب لوگ جو ہیں، لوگوں کی جو غالب حصہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو شروع میں خوف کے ذریعے سے برائی سے روکا جائے گا۔ خوف سے ایک مرتبہ رک گیا، معصیت کو ترک کر دیا، تو جیسے ہی معصیت کو ترک کرے گا خود بخود اس کے اوپر جو ہے مستحبات کا آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، خود ترک معصیت کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کو تشویق اور شوق دلا کر کیا کیا جائے، اس کے جو مراحل سیر ہیں، اس کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف قرب کے جو منازل اور مراتب ہیں، ان کو پھر شوق کے ذریعے سے آگے بڑھایا جائے کہ پھر انسان اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ایمان انسان کے قلب کا حصہ بنتا ہے، اور قلب کا حصہ بننے کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو لائق عبادت جان کر، نہ جہنم کے خوف سے نہ جنت کی لالچ میں۔ لیکن یہ جو چیز ہے، ہم جب مولا کائنات سے سنتے ہیں تو اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے دن ہی اپنے لیے اپلائی کریں، ہم پہلے دن اپنے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، وی ہیو ٹو لک آن آور سیلف، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وی آر ویئر وی آر اسٹینڈنگ، ہم کھڑے کہاں ہیں، अगर तो अभी हम वो लोग हैं जिन्होंने मासियत तर्क नहीं की है, तो पहले मरहले में तो हमें डरने की ज़रूरत है ताकि उस अजाब के खौफ से हम तर्क मासियत के मरहले में दाखिल हो सकें। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स इस मकाम तक पहुँच गया है कि वो मासियत अंजाम नहीं देता, वाजिबात को तर्क नहीं करता, तो फिर उसके लिए मरहला है शौक़ का और वो मुस्तहबात को अंजाम दे और इंशाल्लाह उन मराहिल से वो अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। अब जो हमारी गुफ्तगू आगे शुरू हो रही है, यहाँ से अल्लाह ताला दो कैटेगरीज को बयान कर रहा है और इन कैटेगरीज के लिए बड़ा ही यानी एक लतीफ़ अंदाज होता है कि किस तरीके से परवरदिगार दोनों के बारे में लहन तकरीबन एक जैसा है लेकिन नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो हमारी गुफ्तगू आज शुरू होगी वो तकरीबन 7 नंबर आयत से शुरू हो रही है जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल्ला इन किताब अल फुज्जार लफी सिज्जीन। कल्ला ये अरबी में एक लफ्ज़ है जो कि तंबीह के तकरीबन मानों में आता है, जिस तरह से हमारे यहाँ मसलन एक हरगिज़ या इस तरह का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जो के तंबीह के मानों में देता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अब ये जो दिन है इस दिन लोग आएंगे अल्लाह के सामने जो है वो खड़े किए जाएंगे, इस पर इन लोगों को ईमान नहीं है। उसके बाद के मरहले में इरशाद अल्लाह ताला फरमाता है कल्ला के, अब जैसा कि जो तर्जुमा किया गया है वो मतलब सुन रखो, अब सुन रखो ये उर्दू में इंसान को मुतवज्जह करने के लिए, इसी तरह से जैसे हम किसी को चाहते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन अपनी तरफ करें तो हम इस तरह के लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अरबी में भी इसी तरह के लफ्ज़ हैं, कल्ला हरूफ़ तंबीहात में से है कि इंसान को मुतवज्जह करें, आगाह हो जाओ, होशियार रहो, सुनो, गौर से सुनो क्या बात हो रही है। इन न किताब अल फुज्जार लफी सिज्जीन, खूब किताब से क्या मुराद है, पहले लफ्ज़ पे बहस करते हैं इंशाल्लाह फिर उसके नतीजे पे बहस करेंगे। किताब किसे कहते हैं, किताब किताब को कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। फुज्जार क्या चीज़ है, फुजूर, जैसे फिस्क और फुजूर से जो लफ्ज़ निकला है फुज्जार, ठीक है, फुज्जार शदीद अंदाज से जो लोग फुजूर करने वाले हैं उन्हें फुज्जार कहा जाता है, बहुत ही बुरे लोग। अब ये जो बदकार लोग हैं लफी सिज्जीन, अब मसला सिर्फ ये यहाँ पे थोड़ा सा एक फीस लाम ताकीद के लिए है, फी यानी में है, किस में है, सिज्जीन में, आगा हो जाओ फुज्जार की किताब। अब हम तकरीबन माना शुरू में ऐसे करेंगे ताकि एक चीज़ पहले जहन में बने कि खुद लफ्जन क्या कह रहा है कुरान, और फिर इंशाल्लाह उसके नतीजे की तरफ आएंगे। बिल्कुल अगर लफ्जी तर्जुमा किया जाए तो इस अंदाज में फुज्जार की किताब, इन्ना किताब बल फुज्जार, ये इजाफा हो रहा है, फुज्जार की किताब, फुज्जार की किताब कहाँ है, कहाँ होगी, फिर सिज्जीन, सिज्जीन में होगी। अब अगर सिज्जीन, सिज्जीन क्या है, सिज्जीन के लिए कुरान क्या कह रहा है, वमा अदरा का मा सिज्जीन, अब ये तो लफ्ज़ बहुत हमने सुना हुआ है माशाल्लाह, सुना हुआ है ना वमा अदरा, कुरान में इतनी दफ़ा रिपीट हुआ, खुसूसन सूरह सूरह कद्र में इस्तेमाल हुआ और सूरह कारिया में इस्तेमाल हुआ, अलकारिया मलकारिया वमा अदरा का मलकारिया, ये वमा अदराक जो है ये लफ्ज़ कुरान में जाबजा इस्तेमाल हुआ है और ये बुनियादी तौर पर इंसानी उकूल को गोया एक तरह का चैलेंज है, वमा अदराक जो है ये चैलेंज है। अब इसका माना ये नहीं है कि अगर अल्लाह ताला ने कह दिया वमा अदराक तो मैं अक़ल को जो है वो साइड पर रख दूँ कि बट जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम्हें समझ में नहीं आ सकता तो मुझे समझने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, ये चैलेंज है, वमा अदराक गोया उन उकूल को कि जो समझना चाहती हैं एक तरह का चैलेंज है, ठीक। जब किसी को हमारे यहाँ होता है ना जोश दिलाया जाता है तो उसको ख़ास तौर पे कहा जाता है भाई तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते का मतलब हम पहले ही कहते हैं जब तुम कह रहे हो मैं नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता, हम क्या कहते हैं कि अगर हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो तो हम क्या कहते हैं नहीं मैं करके दिखा सकता हूँ एंड देन वी ट्राई। ये जो है गोया अल्लाह ताला की तरफ से एक चैलेंज है اب مثلا وہاں اس مقام پر جب اللہ تعالیٰ سورہ قدر کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم آدرا کا ماں لیلۃ القدر, تو اب ہم پہلے ہی سے اگر یہ طے کر لیں کہ جی قدر کو تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا, لہٰذا چھٹی ہو گئی, کرنے کی ضرورت ہی نہیں کچھ. بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ اللہ ان عقول کو چیلنج کرتا ہے جو سمجھنا چاہتی ہیں, آؤ آگے بڑھو, ہمت کرو, اور پھر جو درک کر لے, اب درک کرنے والوں کے لیے کہا ہے نا خیر من الف شا, اگر کوئی درک ہی نہیں کر سکتا تو پھر کس کے لیے خیر من الف شا؟ توجہ فرمائے قرآن کی سینس کو سمجھ. اگر یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خیر من الف شہر, ہزار راتوں سے بہتر ہے یہ رات, اس کو درک ہی نہیں کیا جا سکتا پھر کہہ کیوں رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سب نہیں کر سکتے, لیکن وہ عقول جو ہمت کرنے والی ہیں, وہ نفوس جو زحمت کرنے والے ہیں, وہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں, اور اگر وہ اس کو درک کر لیں تو پھر کیا ہے, ایٹ لیسٹ ہزار مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے یہ ایک رات. یہاں پر بھی گویا اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, عقول کو گویا ایک طرح کا چیلنج ہے. وما ادراک, تمہیں کیا پتا سجین کیا ہے؟ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم. کتاب مرقوم, کتاب سے پھر مراد کیا ہے؟ کتاب. مرقوم کیا ہے؟ احسن, رقم یعنی کسی چیز کو لکھنا, کسی چیز کو محفوظ, لکھ کے محفوظ کر لینا, جو چیز اس طرح سے محفوظ ہوئی ہوئی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرقوم. سجین خود کیا ہے؟ ایک کتاب مرقوم ہے. اب ذرا پیچھے آئیں, سجین کتاب مرقوم ہے, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کتاب فجار فی سجین. دو کتابیں ہو گئیں, کتاب کے اندر کتاب ہے. اب یہ دیکھیں, یہ بنتی ہیں قرینہ, اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں یہ بنتی ہیں قرینہ, کہ ان میں سے ایک کتاب ایسی ہے, ایک کتاب ایسی ہے کہ جو لفظی معنی نہیں دے رہی, ورنہ کتاب کے اندر کتاب یعنی کیا؟ لہذا عربی میں اب کتاب کا ایک اور معنی لیا جاتا ہے, جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کتبہ کا کیا معنی ہے؟ کہ تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے. لکھ دیے گئے یعنی کیا؟ مقرر کر دیے گئے. اور کیا معنی نکلتا ہے؟ فرض کر دیے گئے ہیں, یعنی نہائی امضا فائنلائز کر دیے گئے, اینڈ جو نتیجہ ہوتا ہے کسی حکم کا اس کے لیے بھی لفظ کتاب استعمال کیا جاتا ہے فیصلے کے معنی میں. اب اگر ہم دیکھیں کہ تو اب ہمیں اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کہاں زیادہ فٹ آ رہا ہے, فجار کے ساتھ فٹ آ رہا ہے یا سجین کے ساتھ فٹ آ رہا ہے, کہاں پر یہ معنی زیادہ بیٹھ رہا ہے آیت میں, کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ فجار کے ساتھ. یعنی کیا؟ فجار کا جو فیصلہ ہے, فجار کے بارے میں جو حکم ہے وہ لفی سجین ہے. بس فجار کی جو, یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جو بدکار لوگ ہیں ان کے بارے میں جو حکم ہے اس کو اللہ نے کہاں لکھا ہے؟ سجین میں. اور سجین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا وما ادراک, سمجھنے کی کوشش کرو کیا ہے, لیکن ہے کیا؟ یہ کتاب مرقوم, ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر لکھ دیا گیا ہے, رقم ہو چکی ہیں چیزیں. اس کتاب کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے اندر چیزیں لکھی. اب وہ اب ہم فوراً اگر سوال کریں کہ وہ مرقوم شے کیا ہے تو ہم کہیں گے فجار کی, کہ جو حکم ہے فجار کے بارے میں جو اینڈ ریزلٹ ہے, جو آخری فیصلہ ہے, وہ کہاں لکھ دیا گیا ہے؟ سجین میں. اب یہ سجین کیا ہے؟ سجین کے حوالے سے ایک بحث ہے. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو عرب میں بہت زیادہ استعمال ہونے والے نہیں ہیں, لہذا اس کو بعض جگہوں پہ انہوں نے کہا کہ شاید یہ سجین سجیل تھا, جس سے سجلہ, سجلہ خود کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی چیز کہ جو لکھی جائے, ثبت کی, فارسی میں کہتے ہیں ثبت کرنا, یعنی جو ہمارے ہاں کسی کے نام لکھا جاتا ہے, اندراج اردو میں جس کو کہتے ہیں, یہ اندراج سجین. یعنی کیا مراد ہوگی سجین؟ اب یہ صفت آ رہی ہے اس کی کہ وہ کتاب مرقوم ہے, خود سجین کہنا کہ لام جو ہے وہ تبدیل میں نون ہو گیا, سجیل تھا سجین بن گیا, لیکن ان تمام کو علامہ طباطبائی نے رد کیا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ اس سجین کا جو معنی ہے وہ اس کے بعد, اب یعنی یہ کچھ آیات ہیں, اس کے بعد ایک سیشن اور آئے گا, یہی لہن ہوگا اللہ کا, اور وہاں پر اللہ نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے, اس سے آپ کمپیئر کریں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سے کیا مراد ہے. وہ آیات کیا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی تقریباً انداز سے بیان کیا ہے؟ آیت نمبر 18 سے آپ دیکھیے, کلا ان کتاب الابرار لفی علیجین, وما ادراک ما علیجون کتابم مرقوم. ایک ہی لہن ہے, ایک ہی سٹائل ہے, فرق کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر کہا فجار, یہاں پہ کہا ابرار. ٹھیک ہے, اب فجار کی جو کیفیت ہے اگر کسی کو نہ بھی پتا ہو تو ابرار پتا ہو تو معلوم کر لے گا. ابرار بر سے نکلا, نیکو نیکی, ابرار وہ کہ جو نیکی انجام دینے والے لوگ ہیں, درجہ ایمانی میں سے ایک ایمان ہے. ابرار کا مقام, مقام ابرار, یہ مقام ابرار جو ہے اس کے بارے میں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے میں جو اشارہ کیا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک اپنی وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو اس کا انفاق نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کے مرحلوں میں نہیں آؤ گے. یہ بڑا عجیب و غریب سلسلہ, ابھی میں اس کو تھوڑا سا لنک کروں گا کیونکہ وہ جو بحث آ رہی ہے, اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دروس کا ایک سلسلہ سیشن چل رہا ہے قلب کے عنوان سے, اس کی کچھ آیات کا تعلق سورہ صف سے نکل آیا, کچھ آیات کا تعلق اسی سورہ متففین سے نکل آیا, اور اس کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ وہاں جو ہم نے اتنی مفصل بحثیں کی ہیں اب اس میں سے میں کچھ خلاصہ نکال کے اس کو یہاں ڈسکس کروں تو مجھے خود بھی بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے, یعنی وہاں اتنی تفصیل میں ہم نے چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ یہ جب تک قلب سے انسان باقی محبتوں کو نہیں نکالتا اللہ کی محبت کے لیے قلب خالی نہیں ہوتا. مما تحبون کا انفاق کرو, نکالو اپنے اندر سے, تم نکالو گے ان چیزوں کو تو کیا ہوگا؟ خود بخود قلب آمادہ ہوگا اللہ کی محبت کے لیے. خوب, اب علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بالکل بالعکس ہے پہلے والے کی. وہاں فرمایا آگاہ ہو جاؤ ان کتاب الفجار, یہاں کا آگاہ ہو جاؤ کتاب الابرار, وہ ہے لفی سجین, یہ ہے لفی علیجین. وہاں پہ بھی فرمایا وما ادراک, یہاں پہ بھی فرمایا وما ادراک, پھر دونوں کے لیے فرمایا کہ کیا ہے, کتاب مرقوم ہے. لہذا اب یہ چاروں آیت, آٹھ آیتیں ہمارے لیے ایک ساتھ حل ہو گئی. فرق صرف یہ ہے کہ علیون یہاں پہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو وہاں سجین سمجھ میں آ سکتا ہے. علیون کہاں سے نکلا, کوئی آئیڈیا؟ تھوڑا سا علوف سے نکلا ہے, بلندی سے نکلا ہے. اب علیون میں کیا چیز اضافی ہے, یعنی اگر اس کو تھوڑا سا لفظاً اس پہ غور کیا جائے, صرف ایک طرح کی بلندی نہیں ہے, جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے, یعنی کئی بلندیاں, بلندی پر بلندی. ایسی بلندی کا مقام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, جمع کر کے کہہ رہا ہے علیون. پس اگر یہ مقام علیون اس طریقے سے بن رہا ہے, یہ ایک جگہ ایسی بن رہی ہے, یہ ایک مقام ایسا بن رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کیا نام دے رہا ہے, بلندی کے اعتبار سے نام کرتا, اس کے بالعکس سجین خود بخود کیا بن جائے گا, پستی. یہ وہ معنی ہے جس کو علامہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے سورہ تین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسفلا سافلین, صرف سفل نہیں ہے بلکہ کیا, اسفل سافلین کا بھی پستر مقام کا, یہ تقریباً اسی جیسا ہے. جب سجین کہا علیجین, علیون بلندی پر بلندی, ہائیسٹ پیک جس کو کہنا چاہیے, تو اس کے مقابلے میں جو دوسری چیز بنے گی وہ کیا ہے, پستی, پستی کی انتہائی پستی کا مقام. خود اب فجار کے لیے اللہ نے الگ حساب کتاب کیا, کہا یہ ان کے جتنا بھی اینڈ ریزلٹ ہے وہ کہاں جائے گا, سجین میں. خود سجین کیا ہے, ایک کتاب مرقوم ہے. یہاں پر بھی بعض علماء نے فرمایا کہ خود مقام سجین مقام ہے اور کتاب سے مراد کیا ہے, ان کا اس مقام میں رجسٹرڈ ہو جانا, یعنی اندراج ہو جانا, یعنی اس مقام تک پہنچ جانا. پس فجار کا جو نہایت اینڈ ریزلٹ ہے وہ کس میں ہے, سجین میں, اور اس کے مقابلے میں ابرار کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ کس میں ہے, علیجین میں. اب ان دونوں مقاموں پر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما ادراک. وما ادراک سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ گویا عقول کو نفوس کو ایک طرح کا چیلنج دے رہا ہے کہ آؤ اور ان مقامات کو درک کرو. لہذا اب یہ ابحاث ہیں علماء نے کی ہیں ان ابحاث کا, خصوصاً علم اخلاق میں ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں تفصیلی بحثیں ہیں کہ ان مقامات سے کیا چیزیں مراد ہیں اور ان سے کیا چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے, کون کون سے مقامات ہیں, کیسے ان مقامات سے بچا جا سکتا ہے, کیسے علیین یا مقام ابرار کو حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ مفصل جو بحثیں پھر وہ علم اخلاق اور عرفان میں بیان ہوتی ہیں. یہاں تک پہنچنے کے بعد کہ فجار کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ سجین میں ہے, اللہ تعالیٰ اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا تھوڑی سی دیر کے لیے رک کر یہ سوچیں کہ اس سارے سلسلے کو اللہ متففین کے ذکر کرنے کے بعد جو کر رہا ہے تو کیا ان کا آپس میں کوئی لنک ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً کوئی لنک ہے, اور اس لنک کے تحت اللہ تعالیٰ پہلے متففین کا ذکر کر رہا ہے اس کے بعد فجار کا. تو ایک لنک جو انسان کو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ کم فروشی وہ بدترین عادتیں ہیں, وہ بدترین گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ایون کہاں پہنچ جاتا ہے, فجار سجین. اب ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی یہ تو بڑی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کم فروشی ہوشیاری ہے, ایسے ہی ہے نا. آج کل کے دور میں جو جتنا جس کو چونا لگا دے اس کو کہتا ہے یہ اتنا ہوشیار ہے, جس نے جتنی گھٹیا شے جتنے اچھے داموں میں بیچ دی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں زیادہ ہوشیار ہوں, دیکھیں میں نے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم سودا کر رہے ہو یہ سودا نقصان کا سودا ہے. تم یہاں پر اس کو ہوشیاری سمجھ کے جو کہہ رہے ہو گویا تم اپنے لیے خود کیا خرید رہے ہو, جہنم کا قطعہ خرید رہے ہو. دیکھیے یہ جو گناہ ہیں کیوں ان کو اتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے؟ حالانکہ ہمارے ہاں بعض ہم تو مطلب خدا نہ خواستہ بہرحال کیا کریں, ایسی سوسائٹیز کریٹ ہو گئی ہیں, شیطان ایک جال پھیلاتا ہے اور ہم اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں, اور جب ہم بالکل ڈوب چکے ہوتے ہیں تب ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اس وقت جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, سوسائٹیز کا جو سٹرکچر ہے وہ اس پہ بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ انڈر اوور انوائسنگ یا انڈر انوائسنگ نہیں کرو گے تب تک تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے, کیا کریں. اگر جو ہے وہ کسٹمز میں رشوت نہ دیں تو ہوتا ہی نہیں ہے کلیئر, اگر ہم صحیح سے ڈیوٹی دے کر آئیں تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اس طرح تو ہم کاروبار چھوڑ دیں, کاروبار چھوڑ دیں گے تو پھر چلے گا کیسے؟ کل میں نے عرض کیا سارے کے سارے خوف کہاں سے آئیں گے؟ شیطان. انہی خوفوں کو جمع کرتے 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 اب ہم وہاں پھنس چکے ہیں, پہنچ چکے ہیں جس سے باہر نکلنا اب ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ اللہ کہتا تم ایمانداری سے کماؤ, برکت کا دینا, رزق کا پہنچانا میرا کام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے وہ صرف روکی سوٹی سوکھی روٹی کا نام ہے, ایسا نہیں ہے. تقویٰ کے بہت سارے آثار ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایک تقویٰ کا اثر یہ کہ اللہ تمہیں وے آؤٹ دکھائے گا اور تمہیں وہاں سے رزق دے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہے. تو بھائی تھوڑا سا توکل کرنے کے مرحلے میں آؤ. وہیں پر قرآن میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے کہ ان تتقو, اگر تم تقوی اختیار کرو گے, یجعل لکم مخرج فرقانا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا کر دے گا. فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں تمیز. یہ تقوی کے آثار ہیں. انسان اگر تقوی اختیار کرے نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ بنائے گا, اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جس کو اس نے گمان بھی نہیں کیا. حتیٰ تقوی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرقان انسان کے اندر حق اور باطل کی پہچان کی صلاحیت پیدا کر دیتے. اب یہ جو مرحلہ یہ چیلنج ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی شدت سے کیا؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا, اب یہ شیطانی اور رحمانی نظام ہے. شیطانی نظام, شیطان جانتا ہے جہاں کم فروشی اور یہ بزنس کے اندر یہ دھوکہ دہی آئے گی, اس کا جو واضح نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا نتیجہ اس کا؟ رزق حرام ایک مرحلہ, دوسرا कैसे? नतीजा कैसे निकलेगा इसका माशरे के अंदर? जो डिस बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं आप, जरा सा इसको और, इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का फिर नतीजा क्या निकलता है? इस्तेहसाल और क्लास एहसन। ये तमाम के तमाम असरात कितने हैं? सारे के सारे किसके हैं? इसी चीजों के। खुसूसन ये जो क्लास डिफरेंस बन जाते हैं, ये कहां से आते हैं? ये जो अमीर अमीर से अमीर तर होता है, गरीब गरीब से गरीब तर होता रहा है, ये कहां से आता है? ये इन सब का रिश्ता इसी तीन तरह की चीजों में है। चूंकि ये याद रखिएगा, इस बात को जहन में रखिएगा, बिजनेस कम्युनिटी के लिए दूसरों का इस्तेहसाल करना इट्स वेरी इजी। इजी है या नहीं है? मिसाल आपको दे रहा हूं, हमारे यहां तो ये मतलब माशाल्लाह मिसालें भरी पड़ी हैं। रमजान आते ही चीजें प्राइस कहां पहुंच जाती हैं? क्यों? इसलिए कि पब्लिक की डिमांड पहुंचेगी। यू कैन, अब आपने उस डिमांड के साथ यू कैन प्ले एनीथिंग, जहां मर्जी पहुंचा दो। सब्जियां फ्रूट सोने के भाव बिक रहे होंगे। क्यों? मुकाबले में पब्लिक, ये याद रखिएगा, कभी भी पब्लिक से ये एक्सपेक्टेशन रखना कि ये पब्लिक, बड़ा लोगों ने पिछले, याद है आपको पिछले सालों में बायकॉट के चले और क्या क्या हुआ, क्या नतीजा निकला? नहीं हो सकता। ये काम बहुत मुश्किल है कि पब्लिक क्या करे, पूरी पब्लिक, भाई बास की जरूरत भी हो सकती है, बास की नीड हो सकती है, कब तक लोग बायकॉट करेंगे? लिहाजा इस जंग में आवाम हमेशा हार जाती है। बिजनेस कम्युनिटी कम होती है, लिंक्ड होती है आपस में। अब लामा तो जो लोग सब्जी मार्केट में बैठे हुए हैं कितने लोग हैं? करोड़ों है? नहीं है। इनके लिए स्टॉक करना मुश्किल काम है? नहीं। इनके लिए प्राइस मिलकर बढ़ा देना, ये सारा कुछ होता है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा क्लास कॉन्फ्लिक्ट। नतीजा क्या निकलता है? अमीर अमीर से अमीर तर, गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। ये जो क्लास बनती है, फिर इनका जो नतीजा निकलता है वो इससे भी ज्यादा खौफनाक। लिहाजा उन माशरों के अंदर, क्यों, ये याद रखिएगा कि पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल क्राइम्स। गुर्बत जो क्राइम कराती है ना, वो पैसा नहीं करा सकता। पैसा वाला शौक में कुछ ना कुछ तो कर ले, तो होते हैं लोग शौक में क्राइम कर रहे होते, लेकिन ये शौक में क्राइम करने वाला, इसका जो नुकसान है वो उतना डीप नहीं होता जितना पॉवर्टी की वजह से क्राइम करने वाले का डीप होता है। लिहाजा तमाम सोसाइटीज के अंदर, यानी सोशियोलॉजीज में इसको बहस की गया है, तमाम सोसाइटीज में जिस सोसाइटी में पॉवर्टी जितनी डीप होगी, उतना ही उसमें क्राइम्स एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते, क्राइम ज्यादा होते हैं। लेकिन अब हमें इसको खुद समझ, जब किसी भी सोसाइटी में क्राइम ज्यादा होंगे, क्या उस सोसाइटी के वो लोग जिनकी वजह से पॉवर्टी क्रिएट हुई है, क्या महफूज रहेंगे? लिहाजा हम अपने हाथ से खड्डा खोद रहे होते हैं, हमें यह समझ में नहीं आता, क्योंकि खड्डा नजदीक नहीं है। नतीजा क्या होता है? जब क्राइम बढ़ता है तो क्या फिर वो लोग जो कि रिच हो चुके हैं बच जाते? नहीं, नुकसान उन तक आता है। लिहाजा जिस सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट जितना कम होगा, उसके अंदर अमनियत उतनी ज्यादा होगी, उतने ही लोगों के दरमियान में कुलूब में मोहब्बत ज्यादा होगी, उतने ही लोगों में एक दूसरे की हेल्प, ये सारे के सारे मबाहिस आते हैं। लिहाजा वो चीज के जो क्राइम का बायस बन सकती है, जो गरीब को मजबूर कर सकती है क्राइम पर, अल्लाह के नजदीक, इसीलिए मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं ना कि जब कोई शख्स भूखा रह जाता है, गरीब रह जाता है, फकीर रह जाता है, तो हतमन किसी अमीर ने उसके हिस्से का हक दबाया, इसके बगैर पॉवर्टी नहीं आती। लिहाजा ये जो, क्यों अल्लाह ताला इनसे फिर इतनी सख्ती के साथ पेश आ रहा है, क्योंकि इनके रिजल्ट एक, यानी सिंगल, जैसे कहते हैं कि एंटिटी तक नहीं है, एक आदमी तक नहीं है, एक खानदान तक नहीं है, ये वो अमल है जिनके लपेट में पूरा माशरा आ जाता है, पूरा मुल्क आ जाता है, कम्युनिटीज बर्बाद हो जाती हैं। अब अल्लाह ताला इनके बारे में फुज्जार कह के इनकी एंड जो जगह है उसको बयान करने के बाद फिर फरमाता है दोबारा वैलुल लिल मुतफफीन, फिर उसके बाद दोबारा एक और वैल आ रहा है, वैलुन یوم اذ للمکذبین. لنک کیا ہے اس کا انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ابھی. یوم اذ، اسی آج کے یہی جو دن ہے، یہ دن کون سا ہے ابھی اس وقت جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ قیامت کا دن. قیامت کا دن ویل کس کے لیے؟ مکذبین کے لیے. اس دن ویل ہے کس کے لیے؟ تباہی ہے کس کے لیے؟ مکذب. مکذب کون ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کاذب، جھوٹا ہوتا ہے. مکذب کون ہوتا ہے؟ جانتے بھوتے جھٹلاتا ہے. کیس بھی ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بولے، ایک یہ کہ آپ سامنے والے کو جھٹلا دیں، جو سچ بول رہا ہے اس کو جھٹلا دیں آپ. تو جانتے بوجھتے بھی آپ کو پتا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود، لہذا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی بیہیویئر کر رہا ہے، یا یہ وہی کیٹیگری چل رہی ہے. کیوں ان کو مکذب کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو اول تو یقین نہیں ہے قیامت پر، ٹھیک ہے نا، ان کو دوبارہ اٹھانے پر، قیامت کے دن پر یقین نہیں. دوسرا ان کے اندر کیا کوالٹی ایک طرح کی؟ یہ جھٹلانے والے ہیں. الذین، اب یہ مکذب کون ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ اور ڈیفائن کر رہا ہے، الذین یکذبون بیوم الدین. یوم الدین کون سا تھا؟ جزا و سزا. کون سا دن ہے یہ؟ قیامت کا دن. اس دن کے جھٹلانے والے لوگ ہیں. اب اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ اس دن کو جو جھٹلانے والے ہیں یہ ہیں کون؟ وما یکذب بہی، اس یوم دین کو جھٹلانے والا نہیں ہے مگر کون؟ الا وہ شخص، کلو، ہر آدمی، ہر وہ شخص جو کون ہے؟ معتدن اسیم. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا آپ سے کہ آپ معتد کا صحیح معنی آپ کے ذہن میں ہو، لیکن پھر بھی تھوڑی سی کوشش کر کے اگر اندازہ لگا سکیں کہ معتد سے کیا مراد ہے. نزدیک ہے تعداد کے. اصل میں جی جی آپ کیا کہہ رہے سر؟ ہاں، متعدد سے نکلا ہے، تعداد سے جو لنک ہے وہ متعدد ہے. متعدد کو ذرا سا آپ اور کریں گے تو یہ جو لفظ ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں. دیکھیے، تقریباً آپ مانا کے نزدیک پہنچ گئے، میں اب آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں. عرض کر دوں میم، ذرا متعدد سے نزدیک ہے لیکن ایگزیکٹلی وہ معنی نہیں ہے. اصل میں معتد جس کو کہتے ہیں، یہ معنی ہوتی ہے تجاوز کرنا، ایک خاص عدد سے آگے نکل جانا. یہ جو خاص عدد سے آگے نکل جانا، اس کا معنی کیا؟ تجاوز کرنا، اپنی حدود سے آگے بڑھنا. حدود سے آگے بڑھنے والے کو کہتے ہیں معتد. تعدی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تعدی بھی اسی معنی میں ہوتا ہے، یعنی اپنے حدود سے آگے نکل جانا. اسی کا جو دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استعمال کیا وہ ہے اسیم. اسیم نکلا ہے اسم سے، سین سے نہیں، سے سے. اسم گناہ. کہاں پر کوئی آیت ذہن میں ہے اسم سے مراد، جہاں سے اسم استعمال ہوا ہو؟ اس میں بولو کیا ہے پیچھے اس کے؟ یہ یاد ہے، چلو اتنا بھی یاد ہے، یہ بھی رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو. کس میں؟ بر اور تقوی میں. اور مت تعاون کرو کس میں؟ اسم اور عدوان میں. یہ جو عدوان کا لفظ ہے اسی سے متعلق یہ معتد ہے. عدوان کسے کہتے ہیں؟ تجاوز کرنے. عدوف کون ہوتا ہے؟ ہاں، عدوف سے یاد آ گیا کہ یہ لفظ گزرا ہے، ڈسکس کر چکے ہیں. عدوف کون ہوتا ہے؟ دشمن تو ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے دشمن؟ ہاں، جو آپ کی حریم کو، ہر آدمی میرا دشمن نہیں ہے، جو میری حریم کو تجاوز کرے، میری پرائیویسی کو تجاوز کرے، اسے میں کیا کہتا ہوں؟ دشمن. اسی سے عدوان ہے. عدوان یعنی حریم کو کراس کرنا. اسی سے معتد ہے، تجاوز کرنے والا. दूसरा जो अल्लाह ताला ने इसका करेक्टर तजावुज करने अपनी हदूद से बाहर निकलने वाला है, तो वो जो हदूद है वो किस चीज़ की हदूद है, किस चीज़ की हदूद है? गुनाह और नेकियों की हदूद है। नेकी की हदूद से बाहर निकल के अपने आप को गुनाहों में पहुंचा, असीम इस्म से, वो शख्स के जो गुनाह करने वाला हो, हर गुनाहगार अल्लाह के नज़दीक क्या है? मुअतद है, यानी तजावुज करने वाला है। आगे पस गुनाहगार अल्लाह ताला के, अब यानी उसको मुख्तसर करने, तजावुज करने वाले गुनाहगार हर कुल मौत जितने भी हैं, ये कौन लोग हैं? ये हैं बेसिकली जो कि क्या करते हैं यौमुद्दीन को। अब ये यौमुद्दीन का जो झुटलाना है, गुनाहगार शख्स हो सकता है जबान से ये काम ना कर रहा हो, जबान से नहीं झुटला रहा, मगर किससे झुटला रहा है? अमल से झुटला रहा है। ये जो गुनाहाने कबीरा अंजाम देने वाले लोग हैं, ये अपने अमल से बतला रहे हैं कि कोई हिसाब, इनको किसी पे किसी तरह के हिसाब किताब के दिन पर ईमान नहीं है, इनको किसी अजाब पर ईमान, इनको किसी कयामत पर ईमान नहीं है। जब नहीं है तो फिर क्या करते हैं? मैंने अर्ज किया था, जहां पर भी आप अकाउंटेबिलिटी को उठा लेंगे तो फिर वहां पर आप क्राइम, वहां पर आप तजावुज, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, इन्हराफ को फिर आप रोक नहीं सकते। इन्हराफ को रोकने के लिए जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी का खौफ हो, अजाब और सजा मिलने का खौफ हो, तब इंसान अपने आप को कंट्रोल करता है, वरना इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये कौन लोग हैं कि जो गुनाहगार हैं, जिनका काम है तजावुज करना और गुनाह अंजाम देना? इज़ा, जब तुतला अलैहि आयातुना, तिलावत की जाती है उन पर हमारी आयात को, तो ये क्या कहते हैं? काला असातीरुल, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया इसमें, असातीर के बाद ये जो डब्बा सा बना हुआ नजर आ रहा है इसके बाद, ये इसमें असातीरुल अव्वलीन, ये क्या कहते हैं? असातीर, उस्तूरा की जमा असातीर। उस्तूरा अरबी में किसे कहते हैं? उस्तूरा खुद लफ्ज सतर, सतर से निकला है। सतर किसे कहते हैं? लाइन को, लिखी भी ले जो लाइन, सिर्फ लाइन नहीं, आप लाइन कहोगे तो लाइन से मुराद खत है, ठीक है। सतर जब ये देखें, लाइन में हम तो लाइन कहते हैं, और इंग्लिश में तो मालूम नहीं होता कि लाइन से, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन लगी हुई होगी तो वो भी लाइन है, जो लिखी हुई है उसको भी हम लाइन कहते हैं, लेकिन अरबी में खत में और सतर में फर्क क्या है? अगर स्ट्रेट खत, यानी बिल्कुल लाइन लगी हुई होगी स्ट्रेट, तो इसको कहेंगे खत, लेकिन अगर कोई चीज लिखी हुई है उसके ऊपर तो कहलाएगी सतर। असातीरुल अव्वलीन क्या मुराद है? वो कहते हैं ये जो तुम बातें सुना रहे हो, ये जो पुराने लोगों ने लाइनें लिख दी हैं कुछ, उन्हीं को जमा करके तुम कुछ, यानी क्या, ये एक तरह से खुद कुरान का क्या है? झुटलाना है। मुकज्जिब हैं ये लोग, झुटलाते हैं, यौम दीन को भी झुटलाते हैं, साथ साथ क्या करते हैं? कुरान को भी झुटलाते हैं। अब कुरान को किस तरह झुटलाते हैं? बजाय कुरान को वही मानने के, अल्लाह का कलाम मानने के, कहते हैं ना ये कुछ भी नहीं है, ये स्टोरीज हैं पुराने लोगों की और उनकी बातें जो उन्होंने लिखी हैं। कल्ला बल राना अला कुलूबहिम मा कानू यक्सबून, ये जो सारी बातें ये लोग कर रहे हैं, मुतफ़िफ ये लोग हैं, मुकज़्ज़िब ये लोग हैं, कयामत पर इनको ईमान नहीं है, गुनाह करने वाले ये लोग हैं, वजह क्या है? आगाह हो जाओ। ये जो सारी बातें, ये जो झुटला रहे हैं, असल में क्या, बल, बल करके क्या बात कर रहे हैं अल्लाह ताला? जैसे हमारे यहाँ होता, हम बल के कह के क्या कहते हैं? पीछे वाली बातों को रख कर फिर हम कहते हैं कि असल जो वजह है वो ये है, ऐसे ही है ना। उर्दू में भी जो बल्कि इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये बात है, यूं है, बल्कि ये बात, बल्कि मुराद क्या है? ये जो बातें कर रहे हैं उसकी असल हकीकत क्या ये है? बल, अल्लाह ताला कह रहा है बल्कि क्या है, असल वजह क्या है? रान अला कुलूबहिम मा कानू यक्सबून, जो चीज ये लोग करते रहे हैं, जो आमाल बद ये अंजाम देते रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो गया है? रान अला कुलूबहिम, कुलूबहिम, रान किसे कहते हैं? वैसे अगर उर्दू में बात की जाए तो रान का कुछ और तसव्वुर है, और रोजेदारों के सामने जब रान की बात की जाएगी तो फिर वो खुद ब खुद चिकन मिकन की इधर उधर जाएगी जी। دل کی کیفیت کا نام ہے. ران علی قلوبہم رین، اصل جو اس کا مصدر ہے وہ رین ہے. رین کہتے ہیں کثافت کو، گندگی کو، زنگ کو. اسی کے مقابلے پہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں جسے کہتے ہیں دنس. دنس بھی گندگی کو، کثافت کو کہتے ہیں. فرق دونوں میں کیا ہے؟ راغب نے اپنے مفردات میں اس کو ذکر کیا اور بڑا لطیف ہے. اولاد ماں تمام، میں جو کل کی گفتگو کر رہا ہوں میرے تو سامنے وہ گفتگو بھی سب موجود ہے کہ اس گفتگو کی لطافت کیا ہے. رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر رین کا. دنس اور رین میں فرق یہ ہے کہ رین گندگی، کثافت یا زنگ ہے کسی اشرف چیز کے اوپر، لطیف شے کے اوپر، قیمتی شے کے اوپر. خود یہ رین کا لفظ بتا رہا ہے کہ قلب اللہ کے نزدیک اصل میں کیا ہے؟ ایک قیمتی شے ہے، ایک اشرف شے ہے. اب ہم نے اشارہ کیا ہے لازمہ تو گفتگو میں، سورہ صف میں بھی ارشاد تھا نا، وہاں پہ بھی قلب کی گفتگو آئی تھی. وہاں پہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ قلب کیا ہے؟ انسان کے وجود میں جو سب سے اشرف بودھ ہے وہ قلب کہلاتا ہے. روح کا جو سب سے قوی ترین ڈائمنشن ہے وہ قلب ہے. کیوں؟ اس قلب میں صلاحیت ہے خدا کی تجلیات ذاتی کو درک کرنے کی. اس کے اندر صفات ہے، اسماء کی تجلیات کو، صفات کی تجلیات، حتی ذات کی تجلیات کو اللہ نے اپنے آپ کو درک کرنے کے لیے جو انسان کے اندر چیز رکھی ہے وہ قلب ہے. یہ قلب ہے کہ جو انلمیٹڈ خواہشات کو اپنے اندر رکھ سکتا ہے. اور عرض کیا تھا کہ ان انلمیٹڈ خواہشات کا جو مطلوب ہونا چاہیے وہ کون ہونا چاہیے؟ وہ خود انلمیٹڈ ہونا چاہیے، اور کائنات میں سوائے خدا کے کوئی انلمیٹڈ. لہذا قلب کا اگر مطلوب اللہ کے سوا کوئی ہے تو یہ قلب نقصان. یہاں سے یہ جو بحث جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس آیت میں بھی، یہ حجاب ہے، حجاب کی بحث ہے. ران یعنی کیا؟ زنگ چڑھ گیا ہے، میل چڑھ گیا ہے ان کے دلوں کے اوپر. یہ میل گویا حجاب ہے. کہاں سے آتا ہے قلب پر حجاب؟ اب یہ ساری آیات آپ پیچھے کی دہرا لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں سے قلب کے اوپر حجاب آتے ہیں. تکرار گناہ. لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا وجع، نہیں ہے کوئی درد دل کے لیے، اوجع للقلوب من الذنب، گناہ سے زیادہ دل کے لیے کوئی بیماری بڑی نہیں. وہ چیز جو دل کو فاسد کر دیتی ہے گناہ، رین کثافت چڑھا دیتی ہے دل کے اوپر. وہ دل جس کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اشرف بنایا ہے، جس کو اللہ نے اتنا لطیف بنایا ہے. اب یہ لازمہ تو میں مفصل یہ بحث کر چکا ہوں کہ قلب کو اللہ تعالیٰ جب بناتا ہے، یعنی اس کی جو خلقت اولیہ ہے وہ نورانی ہے، چمک ہے اس کے اندر توحید کی. لہذا اگر اس کے اوپر غبار نہ آئے، قلب خود بخود اللہ کی طرف جاتا ہے، خود بخود اللہ کی طرف جاتا ہے. یہ اگزیکٹلی وہی بحث ہے جو آپ کو اگر یاد ہو ہم نے روح کے اندر بحث کی تھی کہ روح انسان کی کیا ہے؟ ایکٹیو ہے، سم کی طرح سے. یاد آ گئی بحث آپ کو؟ انسان کی روح کیا ہے؟ ایکٹیو ہے، سم کی طرح سے ایکٹیو ہے. اگر اس کے اوپر، اس سم کے اوپر کوئی اور حائل، کوئی پردہ نہ آئے، یہ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہوتی ہے. رانا علی قلوبہم، قلب نے خود بخود اللہ سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کنیکٹ کرنا ہے. کب؟ جب اس کے اوپر گناہ کا پردہ نہ آ جائے، اس کے راستے میں حائل نہ بن جائے گناہ. لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے لوگ، یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے. لہذا عین اس جس طرح سے گناہ کی تکرار باعث بنتی ہے قلب کی کثافت کی، اسی طرح سے نیک اعمال کی تکرار، نیک اعمال پر جمے رہنا، ان کو باقی رکھنا باعث بنتا ہے کس کا؟ انسان کے قلوب سے انہی زنگ، اسی کچرے، اسی کثافت کے اترنے کا. اب یہی جو میں نے بات کیا کہ یہ جو بحث ہے یہ حجابوں کی بحث شروع ہو جاتی ہے. یہی کثافت جب شدید ہو جائے، دیکھیں شیشے کے اوپر، شیشے کا کام کیا ہے؟ ایک طرف سے دوسری طرف دکھانا. اگر اس کے اوپر مٹی جم جائے کیا ہوگا؟ آپ کو دکھائی نہیں دے گا. کل آگاہ ہو جاؤ، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یومئذ پھر کہاں جا رہا ہے؟ قیامت کے، حتی قیامت کے دن. بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے، یعنی یہ واقعی یہ مسائل. قیامت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن اللہ اور بندوں کے درمیان سے بظاہر حجابوں کے اٹھنے کا دن ہے نا. اللہ کی جو قدرت ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گی، انسان حقائق ربانیہ کو دیکھے گا، حقائق دینیہ کو دیکھے گا، وہ حقیقتیں جو واقعی ہیں ان کو دیکھے گا. لہذا تب ان کو دیکھنے کے بعد افسوس کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی کا، اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہا یہ جو لوگ ہیں یہ وہ بدبخت ہیں کہ جب قیامت کے دن تمام حجاب اٹھا دیے جائیں گے، اس دن بھی لمحجوب، ان کے لیے اللہ کی بہت ساری جو تجلیات ہیں، اس ذات کی تجلیات اسٹل ان کے لیے کیا رہیں گی؟ حجاب. کیوں؟ ان کا قلب ایسا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، اس پر ایسی گرد بیٹھ گئی ہے کہ اب یہ اس کے آر پار. حتیٰ جب سارے حجاب اٹھا دیے جائیں گے قیامت کے دن، یہ وہ لوگ ہیں جو کیا ہوں گے؟ حجابوں میں ہوں گے. اب چونکہ ان کے اوپر حجاب ہے، ثم، ثم جو آتا ہے ہمیشہ ترتیب کے لیے آتا ہے، واو جم کے لیے آتا ہے، اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے. لیکن کلام حکیم، اگر حکیم کا کلام ہے، اس سے ہم آگے پیچھے کوئی چیز کے مقدم اور مؤخر ہونے کو معلوم کرتے ہیں. لیکن اگر ثم آتا ہے، ثم حتماً اس معنی میں کس کے بعد؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہم لسوال الجحیم. تھوڑا سا ٹائم ظاہر زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کل یہیں سے اس کو بحث کو، یہ دو آیتیں ہیں، لسوال الجحیم اور ثم یقال حاضر الذی کنتم بہ تکذبون. انشاءاللہ ان دو آیتوں کو کریں گے، پھر یہ چار آیتیں ہمارے لیے تقریباً حل ہیں انشاءاللہ. پھر یہ یشہدہ المقربون، اس سے بحث کو آگے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو آگے کے دو سیشنز میں اللہ نے چاہا تو اس سورہ کو انشاءاللہ اختتام تک پہنچائیں گے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارہ الہٰ اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے سے ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بارہ الہٰ اسی کتاب کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اگر ہمارے قلب کے اوپر کوئی ایسا کثافت، کوئی ایسا زنگ، کوئی ایسی کیفیت ہے، بارہ الہٰ اسی کتاب، اسی کی برکت سے بارہ الہٰ ہمارے قلبوں کو منور فرما. بارہ الہٰ اسی کتاب کے بارے سے حقیقی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہے، بارہ الہٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. جتنے ہمارے مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بارہ الہٰ بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بالخصوص یمن و شام کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما، استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارہ الہٰ بحق محمد و آل محمد انقلاب اسلامی رہبر انقلاب، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارہ الہٰ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.